بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الوجود والكرم، وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الله تبارك وتعالى کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی اثر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد، برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے. برادران ملت، یہ تین روزہ نشست ہے، کل کی نشست میں میں نے دو بزرگ شخصیتوں پر گفتگو کی تھی، ایک خلیفہ اول امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود اور دوسری شخصیت امیر المومنین حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود تھی. آج اپنی گفتگو کو میں آگے بڑھاتا ہوں اور محدود سے وقت میں دو بزرگ شخصیتوں پر گفتگو کرتا ہوں. ایک امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دوسرے بزرگ شخصیت امیر المومنین حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال سے زائد حکومت فرمائی اور پھر ایک وقت آیا کہ ایک شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فجر کی نماز میں حملہ کیا. حضرت فاروق اعظم زمین پہ جلوہ گر ہو گئے. 3 قنجر اس نے مارے. ایک زخم مورخین کہتے ہیں کہ بہت شدید تھا جو ناف کے نیچے تھا. حضرت فاروق اعظم بعض مورخین کہتے ہیں کہ 24 ذی الحجہ میں ان پر حملہ ہوا اور بعض کہتے ہیں کہ 26 ذی الحجہ میں ان پر حملہ ہوا اور آپ نے مقام شہادت یکم محرم الحرام کو پایا. تو یہ جو دن تھے بیچ کے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سمجھ گئے کہ مجھے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے. حضرت فاروق اعظم نے اکابر صحابہ کرام کو بلایا اور بلانے کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ان کے سامنے رکھا بطور خلیفہ. سارے صحابہ کرام تیار ہو گئے. پھر اس کا اعلان کیا گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بن کر لوگوں کے سامنے آئے. حضرت فاروق اعظم کا وصال ہو گیا اور ان کے جسم ناس کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں رکھا گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مسعود بہت اہمیت کی حامل ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آنکھ کھولی تو آپ کے گھر والے امیر تھے، دولت مند تھے، پیسہ بہت زیادہ تھا کیونکہ آپ کے والد تجارت کرتے تھے. پھر ایک وقت آیا کہ آپ کے والد عفان کا جب انتقال ہوا اور جب وراثت تقسیم ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس ابھی جوانی کی دنیا میں قدم رکھنے والے تھے کہ بہت سا مال اس ورثے میں، اس تقسیم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا. بچپن ہی سے دولت دیکھی، بچپن ہی سے سرمایہ دیکھا. عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ دولت بگاڑ دیتی ہے، اچھے اچھوں کو دولت اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دیتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت بچپن سے رہی. دور جاہلیت میں آپ بڑے ہوئے لیکن کبھی بھی عثمان غنی نے نہ تو شراب کو چکا، نہ زنا کیا، نہ کبھی کوئی برا کام کیا. اور نہ ہی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کبھی بت پرستی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی جو بالکل پاک و صاف تھی، اور ان کے سامنے رسول اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ بھی تھی کہ جو بالکل صاف اور ستھری تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام قبول کرنے کے بعد دعوت دین حضرت عثمان غنی کو دی۔ حضرت عثمان غنی اس پر تیار ہو گئے، اور یہ دونوں حضور کریم علیہ السلام کے کاشانہ اقدس کی طرف بڑھے، اور حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر دیا۔ حضرت عثمان کا قبیلہ بھڑک اٹھا، حضرت عثمان کے چچا نے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا، اور حضرت عثمان پہ وہ سارے لوگ تشدد کرنے لگ گئے۔ حضرت عثمان نے کہا کہ تم جتنا چاہے مار لو، جتنا چاہے پیٹ لو، میں اب اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سارے لوگ تھک گئے، اور حضرت عثمان غنی کی رسیاں انہوں نے کھول دی۔ حضرت عثمان کے پاس اس وقت بھی دولت بہت تھی۔ حضرت عثمان غنی نے اب دین اسلام کا کام کرنا شروع کیا، اور اپنی دولت سے واقعتاً صحیح معنوں میں حضرت عثمان غنی نے دین کی خدمت کی۔ احادیث جس وقت میں کتابوں میں دیکھتا ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل سے پر ہیں، اور ایک ایک حدیث بہت اہمیت کی حامل ہے کہ حضرت عثمان غنی نے ساری دولت حضور پہ قربان کی تو حضور حضرت عثمان سے کس قدر محبت کرتے تھے۔ میں وہ چند احادیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ اسے سماعت فرمائیے گا۔ پہلی حدیث ترمذی کی ہے، اور ابن عاصم نے بھی اس کو بیان کیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا، کہ آپ اس پر نماز پڑھیں۔ جنازہ حضور کے سامنے موجود تھا، اور یہ باتیں میں مفہوم کے طور پہ بیان کر رہا ہوں تاکہ بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھتی چلی جائے۔ جنازہ حضور کے سامنے موجود تھا، اور حضور سے کہا گیا کہ آپ جنازہ پڑھیں۔ حدیث کے الفاظ، عن جابر قال اوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بجنازتی رجل یصلی علیہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنازہ پڑھیں۔ فلم یصلی علیہ، عرض کی گئی کہ حضور آپ جنازہ پڑھیں۔ فقیلا، تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب لوگوں نے کہا کہ آپ پڑھیں، تو حضور کریم علیہ السلام نے اس پہ نماز نہیں پڑھی، حضور نے منع فرما دیا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کسی کی نماز جنازہ چھوڑتے نہیں دیکھا، جب بھی جنازہ آیا آپ نے پڑھایا، گویا کہ آج ہم پہلی بار دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنازہ نہیں پڑھا رہے۔ اور یہ اس میت کی کتنی بڑی بدبختی ہوگی، یہ کائنات کے تاجدار موجود ہیں، جنازہ موجود ہے، اور حضور پڑھانے سے انکار فرما رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے حضور سے کہا کہ ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، کہ آپ نے جنازہ چھوڑا ہو، تو گویا آپ اس کی نماز جنازہ کیوں نہیں پڑھا رہے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا، یہ عثمان سے بغض رکھتا تھا تو اللہ نے بھی اس سے بغض رکھا، یعنی یہ عثمان سے اس کے دل کے اندر بغض تھا، یہی وجہ ہے کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھا رہا۔ دوستو، بہت ساری باتیں ہیں جو اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں اس کے تحت عرض کر سکتا ہوں۔ دوستی اور رشتہ داری آج سنیوں کی سنیوں سے نکل کر بے دینوں سے سنیوں سے زیادہ ہو گئی ہے، اور ہم رشتہ داریوں کے نام پر ایسے لوگوں کی ریسپیکٹ کرتے ہیں جو حضور کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور ہم جانتے بھی ہیں کہ یہ گستاخ اور بے ادب ہیں، لیکن رشتہ داری اور دوستی کے نام پر ہم ان سے اپنے تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نزدیک ایسا شخص سب سے بڑا بے غیرت ہے کہ جس کے اندر دین کی غیرت نہ ہو، جس کے دل کے اندر، جس کی نگاہوں میں نہ حضور کریم علیہ السلام کا ادب ہو نہ صحابہ کرام کا ادب ہو۔ ایک جگہ پر میں نے اسے پڑھا ہے، غالباً علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پہ لکھا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے گستاخوں کا حال کیا ہوتا ہے۔ علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں، ایک شخص کا وقت آخر ہے اور اس سے کہا گیا کہ تم کلمہ پڑھو، وہ کلمہ پڑھنے کی کوشش کرتا لیکن کلمہ اس کی زبان سے نہیں نکل رہا تھا۔ جب تھوڑا افاقہ ہوا تو اس سے پوچھا گیا کہ کیا بات ہے کہ کلمہ تیری زبان سے کیوں نہیں نکل رہا؟ تو وہ کہنے لگا، میں کیا کروں، میں ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتا تھا جو مجھے حضرت ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی کو برا بلا کہنے کا حکم دیتے تھے، یہی وجہ ہے کہ میری زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا۔ گویا وقت آخر بندہ جان لیتا ہے کہ اس کی زبان سے کلمہ کیوں نہیں نکل رہا۔ تو مجھے بتاؤ تو صحیح مسلمانوں، کہ صحابہ کرام کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے والے کا یہ عبرتناک انجام ہے تو پیارے مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ یاد رکھو، جو حضور کا ہے وہ تمہارا ہے، جو حضور کا نہیں ہے وہ تمہارا بھی نہیں ہے، جو خلفائے راشدین اور صحابہ اور اولیاء کا ہے وہ ہمارا ہے، جو ان بزرگوں کا نہیں ہے وہ کتنی بڑی توپ چیز ہو، میرے نزدیک اس کی کوئی اہمیت اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ حضور کے سامنے جنازہ ہے اور حضور رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا، تو یہ حضور کریم علیہ السلام کی محبت ہے، اور ہم لوگوں کو یہ درس ہے کہ ایسے گستاخوں کا جنازہ جب آئے تو ہم جنازہ پڑھنے سے بچیں، دوستی اور رشتہ داری کے نام پر اپنے دین کو ہم فروخت نہ کریں، بلکہ اپنے دین کو ہمیں بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث شریف ہے، اور مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے بعض صحابہ کو میرے پاس بلاؤ، حضرت عائشہ سے فرمایا میرے بعض صحابہ کو میرے پاس بلاؤ۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر کو بلاؤں؟ حضور نے منع فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، عمر کو بلاؤں؟ حضور نے فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے عرض کی، آپ کے چچا کے بیٹے علی کو؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ پھر میں نے عرض کی، عثمان کو؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. پس جب وہ آ گئے تو آپ نے فرمایا گویا حضرت عائشہ سے، اے عائشہ ذرا پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ. پھر حضور کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان سے حضور سرگوشی فرمانے لگ گئے، کانوں میں کچھ بات، کان میں کچھ بات حضور فرمانے لگے. حضور باتیں ارشاد فرما رہے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ حضرت عثمان کا رنگ تبدیل ہونے لگ گیا، رنگ بالکل بدل گیا. پھر یوم دار، یوم دار کا مطلب یہ ہے کہ جس دن آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، جس دن یوم دار آیا اور حضرت عثمان اس میں محصور ہو گئے، تو ہم نے کہا کہ امیر المومنین آپ قتال نہیں کریں گے، یہ سارے دشمنوں نے آپ کے مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے بلوائیوں نے، کیا آپ قتال نہیں کریں گے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بے شک حضور کریم علیہ السلام نے مجھے اس دن وصیت فرمائی تھی. یعنی جب حضرت عائشہ نے بلایا تھا اور حضور سرگوشی فرما رہے تھے اور چہرے کا رنگ تبدیل ہو رہا تھا تو فرمانے لگے، اس وقت حضور کریم علیہ السلام نے مجھے وصیت فرمائی تھی اور میں اس وصیت پہ صبر کرنے والا ہوں. اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے بیان فرمایا، اور آگے بھی بات آتی رہے گی کہ حضور کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بتا دیا تھا کہ اے عثمان، اللہ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، یعنی تمہیں خلافت دے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہاری اس قمیص کو اتارنے کی کوشش کریں گے یا چھیننے کی کوشش کریں گے. فرمایا خبردار عثمان، اپنی اس قمیص کو نہ اتارنا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی سمجھ گئے تھے کہ مجھے شہید کیا جائے گا. سب کچھ بلوائیوں نے کیا، حضرت عثمان نے واللہ تلوار نہیں اٹھائی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے رہ گئے، حضور آپ مجھے حکم دیں اور میں محافظ بھیجتا ہوں جو آپ کی حفاظت فرمائیں گے. فرمانے لگے نہیں، میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، حضرت لوگ آپ کو شہید کر دیں گے. فرمایا کوئی بات نہیں، حضرت آپ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے؟ فرمانے لگے میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے میرے آقا کا مدینہ خون سے رنگین ہو جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور پھر آپ میرے ساتھ چلیے، دمشق چلیے یا شام چلیے، وہاں پر میرے سارے لوگ آپ کی حفاظت کریں گے. فرمانے لگے میں اپنے آقا کے مدینے کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گا. اور پھر تاریخ اس بات کی گواہ ہے، آسمان و زمین نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیے گئے، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار نہیں اٹھائی. تیسری حدیث ہے، طبرانی نے بھی اس کو بیان کیا اور بہت پیاری حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رقیہ بنت رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، حضور کی شہزادی، میرے پاس آئیں، ان کے ہاتھ میں کنگا تھا. انہوں نے فرمایا کہ حضور کریم علیہ السلام نے، حضور کریم علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس سے گئے ہیں، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گیسو سوارے ہیں. یعنی بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ کنگا میرے پاس اس وجہ سے ہے کہ ابھی میرے والد میرے پاس سے گئے اور میں نے ان کے بال سوارے ہیں، سر مبارکہ کے اور داڑھی مبارکہ کے ان کے بال میں نے سوارے ہیں. حضور کریم علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، اے رقیہ، تم ابو عبداللہ کو کیسا پاتی ہو؟ ابو عبداللہ حضرت عثمان کی کنیت ہے. تو گویا اے رقیہ تم عثمان کو کیسا پاتی ہو؟ میں نے عرض کی، بابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان بہت بہترین انسان ہے، بہت اچھے انسان ہے. حضور نے فرمایا، اے رقیہ اس کی عزت بجا لاؤ، بے شک وہ میرے صحابہ میں سے خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے. لوگوں اس میں بھی بہت ساری باتیں ہیں. دیکھو باہر تو لوگ تعریف کرتے ہیں فلاں بندہ بہت اچھا ہے اور یہ بہت اچھی گفتگو کرتا ہے, لیکن کسی بندے کو اگر ہم معاشرے میں دیکھنا چاہیں, معاشرہ تو اسے اچھا کہتا ہے, تو ہم اگر ڈیپ میں جائیں اور دیکھنا چاہیں کہ یہ باہر اچھا ہے یا اندر بھی اچھا ہے, تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ باہر بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن گھر کے اندر ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. نہ ماں ان کی عزت کرتی ہے نہ بیوی اس کی عزت کرتی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان آپ دیکھیے. حضور نے پوچھا, رقیہ آپ عثمان کو کیسا پاتی ہے؟ عرض کی, یا رسول اللہ وہ بہترین آدمی ہے. باہر رسول اللہ علیہ السلام فرمائے کہ عثمان خلق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے, اور گھر میں حضرت رقیہ فرمائے کہ میں عثمان کو سب سے بہتر پاتی ہوں. اللہ اکبر, یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی ہے. تو مسلمانوں, جس طرح باہر آپ اچھے ہیں, خدا کے لیے اپنے گھر میں بھی آپ اچھا بن کے رہیں, اور بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تاکہ جب کبھی یہ سوال ان سے پوچھا جائے تو وہ کہیں, بچے کہیں کہ ہاں ہمارا والد بہت اچھا ہے, اور بیوی کہے کہ ہاں میرا شوہر بہت اچھا ہے. یاد رکھو, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جس کی گھر میں عزت نہیں ہوتی اس کی پھر باہر بھی عزت نہیں ہوتی. تو جس وقت آپ اپنی زندگی کے انداز کو اچھا بنا لیں گے اور اسلام کی روح کے مطابق آپ چلنے لگ جائیں گے, تو واقعتاً ہم سب مل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہو سکتے ہیں. طبرانی کی حدیث ہے, چوتھی حدیث ہے, اور یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضور کریم علیہ السلام کے پاس آئیں. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان کی اہلیہ تھی. جس وقت میرے آقا بدر کے لیے نکلنے لگے تو حضرت رقیہ کی طبیعت بہت خراب تھی, اور وہ جہاد کے لیے مسلمان نکلے تھے. تو حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا, عثمان تم میری بیٹی رقیہ کے پاس رہو. پھر حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور مسلمان اس جنگ کو جیت گئے. جب واپس آئے تو حضرت رقیہ کی قبر شریفہ تیار ہو رہی تھی, اور حضرت عثمان غنی بہت زیادہ غمگین تھے. حضور کریم علیہ السلام نے عثمان کی طرف دیکھا, فرمایا کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ, میرا اور آپ کا جو رشتہ تھا رقیہ کا وصال ہو گیا, اور بظاہر یہ رشتہ ہم دیکھتے ہیں کہ ختم ہو گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ام کلثوم جو حضور کی دوسری شہزادی تھی ان کا نکاح سرکار نے عثمان سے کر دیا, اور فرمایا اے عثمان, تیرے نبی محمد کی اگر 40 بیٹیاں بھی ہوتی. یا بعض شاعری نے یہ بھی لکھا کہ اے عثمان, تیرے نبی محمد کی اگر 100 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے انہیں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا, اب یہ ام کلثوم ہیں, حضور کے پاس آئی اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا فاطمہ کے شوہر میرے شوہر سے بہتر ہیں؟ کیا حضرت علی حضرت عثمان سے بہتر ہیں؟ یہ بتائیے آپ. بہت سارے کام ہیں جو ہمارے کرنے کے ہیں, لیکن لوگ پڑھنے کے بعد پتہ نہیں کیوں دوسرے راستے پہ نکل جاتے ہیں, اور افضلیت میں پھر وہ مقابلہ کرنے لگ جاتے ہیں. فلاں افضل نہیں ہے, فلاں افضل ہے, فلاں افضل نہیں ہے, فلاں افضل ہے. اور جس وقت آپ پنجاب جائیں تو پنجاب میں عجب تماشا دیکھتا ہوں.
اور حیرانگی ہوتی ہے کہ کیسے کیسے بے وقوف پیدا ہو گئے الو کے پٹھے، جلسوں میں باتیں کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے فلاں نبی آئے، انہوں نے تو اتنا کام نہیں کیا، اور غریب نواز نے 95 لاکھ ہندوؤں کو مسلمان بنایا، تو غریب نواز فلاں نبی سے افضل ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پتہ نہیں لوگ بیٹھ کر کے کیسے سوچنے لگ جاتے ہیں یہ باتیں۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت کو بالکل ہمیں کھلے دل سے پڑھنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ حضور کے ہر غلام کا مرتبہ یہ اپنی جگہ پر ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، حضرت فاروق اعظم ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، حضرت عثمان ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، حضرت علی ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے، حضرت امیر معاویہ ہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پر ہے۔ بعض بے وقوف پڑھ لکھ گئے بہت زیادہ، ان سے پوچھا گیا کہ آپ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو معاذ اللہ کہنے لگے کہ مجھے کوئی صحیح حدیث نہیں ملی ہے ان کی شان میں، اس لیے میں ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا۔ وہ بے وقوفوں، ان نگاہوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، اور وہ سارے صحابہ کرام انہوں نے پیارے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، تو وہ افضلیت والے ہیں، وہ فضیلت والے ہیں۔ یہ تم قوم کو کن چکر میں لگا رہے ہو اور کس کام میں لگا رہے ہو؟ بہت سارے کام ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں، مگر پتہ نہیں کیوں لوگ بھٹک جاتے ہیں اور دوسرے راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ایسا ہے، اور واقعتاً ہوتا بھی ایسا ہے، کہ علم غرور کو پیدا کرتا ہے، بعض مرتبہ علم کی وجہ سے تکبر بھی آ جاتا ہے، اور جب تکبر آتا ہے تو انسان اپنے آپ کو افضل سمجھنے لگ جاتا ہے، اور دوسرے پڑھنے والے جو علماء ہوتے ہیں چھوٹے، انہیں حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے، پھر بندہ یہ سمجھتا ہے بس میں ہی غوث اعظم ہوں، پھر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی غریب نواز ہوں، اور میں ایسے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں جنہوں نے بہت پڑھا اور پھر اپنے جلسے میں کہا نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف فرمائے، کہ سلطان باہو بھی اگر میرے دور میں ہوتے تو میرے جوتے پالش کرتے، اس طرح کے الفاظ کہنے لگ گئے، اور عجیب و غریب باتیں وہ اپنے علم کی بنیاد پہ کہنے لگ گئے۔ بندے کو جھک کے رہنا چاہیے، علم ہمیشہ عاجزی سکھاتا ہے، علم ہمیشہ مسلمانوں انکساری سکھاتا ہے، ہمیں کسی سے مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ علم پڑھ رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں، بس نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ اب ام کلثوم آئیں، عرض کی یا رسول اللہ کیا فاطمہ کے شوہر میرے شوہر سے بہتر ہیں؟ اب حضور والد بھی تو ہیں، جہاں میرے حضور اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہیں پر حضور شوہر بھی ہیں، وہیں پر حضور والد بھی ہیں، وہیں پر حضور نانا بھی ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فاطمہ کے شوہر میرے شوہر سے بہتر ہے؟ یہ بہت بہت اہم سوال تھا، یعنی اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے کہ راوی فرماتے ہیں حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، جب یہ سوال کیا رقیہ نے، ام کلثوم نے، تو حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، گویا حضور کچھ غور و فکر فرما رہے ہوں گے کہ یہ سوال کیا ام کلثوم نے تو یہ سوال کیوں کیا، کس وجہ سے کیا؟ حضور تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے، اور پھر حضور نے بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی، فرمائے ام کلثوم، تمہارا خاوند اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اس کا رسول تمہارے شوہر سے محبت کرتا ہے۔ تمہارے خاوند اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ اور رسول تمہارے خاوند سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بات یہاں پہ ختم ہو جاتی، ہم حدیث بیان کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد حضور نے ایک اور بات ارشاد فرمائے ام کلثوم، میں مزید اضافہ فرماتا ہوں، اگر تم جنت میں داخل ہوگی تو ایک ایسے مقام کو دیکھو گی میرے صحابہ میں سے کسی کو اس مقام پر نہیں پاؤ گی۔ تم جنت میں داخل ہوگی تو ایسے مقام کو دیکھو گی کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو اس مقام پہ نہیں پاؤ گی. یہ حضرت عثمان کا مقام ہے, یہ حضور کی شہزادی کا مقام ہے. تو سارے بزرگوں کے مقامات اپنی اپنی جگہ پر ہے, ان کے مرتبے اپنی اپنی جگہ پر ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ موازنہ کرنے لگ جائیں اور سارا وقت اس پہ لگائیں, ہمیں دوسرے کام بھی جو ہے وہ کرنے چاہیے. پانچویں حدیث ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ بہت ہی شرم و حیا والے تھے, اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت عثمان کے معاملے میں میں دیکھتا ہوں کہ بہت محتاط تھے. ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے جہاں پانی تھا. بعض نے کہا کہ حضور کریم علیہ السلام نے دونوں مبارک ٹانگیں پانی میں ڈالی ہوئی تھی اور حضور اونچی جگہ پہ بیٹھے تھے, جیسے اگر ہم کسی حوض پر بیٹھے پاؤں لٹکائیں تو وہ پانی میں آ جائیں. حضور حوض پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے مبارک پاؤں سرکار نے پانی میں ڈالے ہوئے ہیں. تیمم شریف ابھی ذہن میں رکھ لیں, حضور نے پہنی ہوئی ہے قمیص مبارکہ بھی پہنی ہوئی ہے. اب یہ قمیص مبارکہ جو ہے اس کا جو دامن ہے یہ حضور کریم علیہ السلام کے گھٹنے سے یہ کپڑا ہٹا ہوا ہے. ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور ایسی جگہ بیٹھے تھے جہاں پانی تھا, آپ کے دونوں گھٹنوں سے یا ایک گھٹنے سے کپڑا ہٹا ہوا تھا. ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ تیمم شریف بالکل گھٹنے کے اوپر کی ہو اور وہاں سے ہٹائی ہو. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ معتاد شارعین نے کہا کہ حضور نے تہمت پہنی ہوئی تھی اور قمیص مبارکہ جو تھی وہ اگلا دامن جو تھا اس کا کچھ حصہ گھٹنے پر سے ہٹا ہوا تھا. پر جب حضرت عثمان آئے تو حضور کریم علیہ السلام نے اسے بھی ڈھانپ لیا, یعنی اتنی احتیاط حضور کریم علیہ السلام حضرت عثمان کے معاملے میں فرماتے تھے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میری امت میں سے سب سے زیادہ حیا دار عثمان ابن عفان ہے. حضرت عثمان ابن عفان اتنے زیادہ حیا دار تھے. بدر بن خالد فرماتے ہیں کہ یوم دار کو حضرت زید ابن ثابت ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور کہا کیا تم اس شخص سے حیا نہیں کرتے جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں؟ ہم نے کہا وہ کون ہے؟ راوی نے کہا کہ میں نے حضور کو فرماتے سنا ہے, آپ نے فرمایا فرشتوں میں سے ایک فرشتہ میرے پاس تھا, جب عثمان میرے پاس سے گزرے تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ شہید ہے. جب عثمان گزرے تو اس نے کہا کہ یہ شخص شہید ہے اور اس کی قوم اس کو قتل کرے گی اور ہم ملائکہ اس سے حیا کرتے ہیں. راوی کہتے ہیں پھر ہم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ سے لوگوں کے ایک گروہ کو دور کر دیا, یعنی وہ لوگ کے جو یوم دار کے وقت حضرت عثمان کے مکان کو گھیرے ہوئے تھے, تو اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ تم کیا کرنے آئے ہو, حضرت عثمان تو اتنے حیا والے ہیں. تو جب ان کو بات بتائی گئی تو وہ ایک گروہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے جو ہے وہ دور ہو گیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ بہت حیا والے ہیں. حضور کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کی حیات طیبہ ہی میں, اپنی ظاہری حیات طیبہ ہی میں حضرت عثمان کو جنت کی بشارت سنائی تھی. کئی صحابہ کرام کو سنائی, بلکہ سارے صحابہ جنتی ہیں. حضرت عثمان کے ساتھ بہت خصوصی معاملات میرے حضور کے ہیں. اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا. حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے باغ کے دروازے کی حفاظت پہ مامور فرمایا. بس ایک آدمی نے آ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے فرمایا اسے اجازت دے دو اور جنت کی بشارت بھی دے دو. میں نے دیکھا تو وہ حضرت ابوبکر تھے. پھر دوسرے شخص نے آ کر اجازت طلب کی تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو. میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر تھے. آج لوگ کہتے ہیں نا نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے, اور یہاں پر یہ سارے معاملات آپ دیکھیں. دروازہ کھولا تو وہ عمر تھے. پھر ایک اور شخص آئے, انہوں نے بھی اجازت طلب کی تو حضور کریم علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے, پھر فرمایا اسے بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دے دو جو آیا ہے. ان مصائب و مشکلات کے ساتھ جنت کی بشارت دو جو اسے پہنچیں گی. تو میں نے دیکھا کہ وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو حضور کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بھی جنت کی بشارت دی, حضرت فاروق اعظم کو بھی جنت کی بشارت دی, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سرکار نے جنت کی بشارت دی. حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل نبی رفیق و رفیق یعنی فی الجنہ عثمان. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے, اور جنت میں میرا رفیق اگر کوئی ہے تو وہ عثمان ہے. حضرت سہل بن سعد سعدی سے روایت کے ایک آدمی نے حضور سے پوچھا, یہ بڑی شاندار بات ہے, اس کو ذرا پڑھتے بھی ہے مزے لے کر کے, تو بہت پیاری بات ہے. عن سہل ابن سعد قال سعد ابن سعد سعدی فرماتے ہیں یا کہتے ہیں سأل رجل النبی کہ کسی شخص نے حضور کریم علیہ السلام سے پوچھا فی الجنت برق, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے. اب برق کے کئی معنی ہیں, برق کے معنی چمکدار بھی ہے اور برق کے معنی بجلی بھی ہے. براق کو براق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ لفظ براق جو ہے یہ برق سے بنا ہے, اور برق کے معنی چمکدار بھی ہیں اور برق کے معنی بجلی بھی ہے. یہ براق چمکدار بھی تھا, اور جس طریقے سے بجلی تاروں میں دوڑتی ہے اس سے کئی زیادہ تیز اس کی اسپیڈ تھی. اب یہاں پر سنیے فی الجنت برق, حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے کیا جنت میں چمک ہوگی, یا معنی بجلی کر لیں, یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ کیا جنت میں بجلی ہوگی. اب اس دور میں تو یہ بجلی تو نہیں تھی, اور آپ جانتے ہیں بجلی سے مراد وہ جو چمکتی ہے بارش کے وقت اس سے پہلے اور ایک دم روشنی ہو جاتی ہے, اور یہ سارا سسٹم تو اس وقت نہیں تھا. پوچھا چمک ہوگی بجلی ہوگی, قال نعم, حضور نے فرمایا ہاں. اب سنو اور بابا سے بولے سبحان اللہ کہنا. قال نعم, حضور نے فرمایا ہاں. والذی نفسی بیدی, قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, بے شک جب عثمان جنت میں منتقل ہوگا تو پوری جنت عثمان کی وجہ سے چمک اٹھے گی. جب عثمان جنت میں جائے گا تو پوری جنت عثمان کی وجہ سے چمک اٹھے گی. اللہ اکبر, گویا غور فرمائیے حضور کی قدمت کا کتنا بڑا صلہ ہے حضرت عثمان کے لیے. اور یہ بھی غور فرمائیے کہ عشق رسول, اس لیے میں ہر محفل میں کہتا ہوں اپنے قلوب میں پیدا کروں, یہ چیز بہت کام آنے والی ہے. اور جب بندہ عشق رسول لے کے قبر میں جائے گا انشاءاللہ قبر بھی چمکے گی. اور حضور فرماتے جب میرا عثمان جنت میں جائے گا تو جنت عثمان کے لیے چمک اٹھے گی. کیا شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور میں آگے حدیث کی طرف آتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا, اس دوران ایک آدمی حضور کے پاس آیا اور اس نے حضور کے ساتھ مصافحہ کیا. حضور نے اپنا ہاتھ اس شخص کے ہاتھ سے اس وقت تک نہیں چھڑایا جب تک کہ خود اس آدمی نے آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑا. پھر اس آدمی نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ, حضرت عثمان تشریف لائے ہیں, یا رسول اللہ حضرت عثمان تشریف لائے ہیں، فرمایا وہ تو اہل جنت میں سے ہے. یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں، فرمایا عثمان جو ہے وہ اہل جنت میں سے ہے. اسی طرح اور احادیث کی طرف میں بڑھتا ہوں، باواز بلند درود پاک پیش کیجئے، صلی اللہ علیہ نبی جن ام جی والی ہی وصابی ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ نبی جل ام جی والی صلی اللہ علیہ وسلم. صلات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی آپ کے نالج میں اضافے کے لیے، اس میں بہت باتیں ہیں. حضرت عبید اللہ بن عدی بن خیار سے ایک طویل روایت، حضرت عثمان ابن عفان نے فرمایا، اس کو مختصر بیان کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالی نے حضور کو حق کے ساتھ بھیجا، حضرت عثمان خود فرما رہے ہیں، اور میں ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا اور اس پر ایمان لائے جو حضور کو دیکھ کر بھیجا گیا. پھر جیسا کہ میں نے کہا، میں نے دو ہجرتیں کی اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رشتہ دامادی بھی میں نے پایا، اور میں نے حضور کے دست حق پرست پر بیعت بھی کی، اور خدا کی قسم میں نے کبھی بھی حضور کی نافرمانی نہیں کی، اور نہ ہی کبھی حضور کے ساتھ میں نے دھوکہ کیا، یہاں تک کہ حضور کریم علیہ السلام وصال فرما گئے. یاد رکھو، جب اسلام آیا اور جب مسلمانوں پہ ظلم ہونے لگ گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور نے ہجرت کا حکم دیا. حضرت عثمان اپنی اہلیہ حضرت رقیہ کے ساتھ ہجرت کے ارادے سے نکلے، حضور کا حکم تھا. مکے میں بہترین کاروبار سیٹ تھا، حضور نے فرمایا عثمان ہجرت کرنا پڑے گی. حضرت عثمان نے اپنی تہمت کو کس لیا، میرے آقا کہاں جانا ہے؟ فرمایا تمہیں حبشہ کی طرف جانا ہوگا. پھر حضرت عثمان اپنی اہلیہ کے ساتھ نکلے اور جدہ کی بندرگاہ پہ پہنچے، آج کل وہ جدہ کی بندرگاہ ہے، اور وہاں کشتیوں میں بیٹھ کر حضرت عثمان اور کچھ اور مسلمان حبشہ کی طرف چلے گئے. تو اس وقت حضور نے بڑے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے، حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد اگر کوئی ہجرت کرنے والا ہے تو وہ عثمان ہے اور عثمان کی اہلیہ ہے اور یہ گھر والے ہیں. تو انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد جو ہے وہ ہجرت کی. حضرت عثمان نے ایک ہجرت وہاں پر کی اور دوسری ہجرت پھر مدینہ شریف کی طرف کی. پھر حضرت عثمان کا یہ کہنا کہ میں نے حضور کا رشتہ دامادی پایا، یہ حضرت عثمان کا سب سے بڑا شرف ہے کہ کسی بھی انسان کے نکاح میں، پوری تاریخ انسانی اگر آپ کھنگا لیں، کسی بھی نبی کی دو بیٹیاں نہیں آئیں. یہ حضرت عثمان غنی کا اعزاز ہے کہ سردار الانبیاء کی دو شہزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آئیں، کسی انسان کو جو ہے یہ شرف حاصل نہیں ہوا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان فرما رہے تھے. اور اگر تھوڑا گہرائی میں جائیں تو جب بلوائیوں نے حضرت عثمان کے مکان کو گھیرا تھا تو اس وقت حضرت عثمان نے بہت ساری باتیں کہی تھیں، اور لگتا ہے کہ یہ بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت جو ہے وہ بیان فرمائی. عیاش رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں، میں نے حضور کو فرماتے سنا، میں نے عثمان کی شادی اپنی صاحبزادی کلثوم سے نہیں کی مگر فقط وحی الہی کی بنیاد پر، وحی الہی کی بنا پر. یعنی کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دو، تو میں نے اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیا. کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ رب فرمائے اپنے محبوب سے کہ محبوب آپ اپنی بیٹی کا نکاح عثمان سے کر دیں، اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کا نکاح جو ہے حضرت عثمان سے کر دیا. ایک آخری حدیث بیان کر کے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف آتا ہوں. حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کی دوسری صاحبزادی جو حضرت عثمان کے نکاح میں تھی وہ فوت ہو گئی تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب حضور کی کوئی صاحبزادی نہیں کیونکہ ان کا بھی نکاح ہو گیا, دوسرے کا بھی نکاح ہو گیا. اب دو صاحبزادیاں تھیں, ایک حضرت رقیہ ام کلثوم, چار صاحبزادیاں مورخین کہتے ہیں کہ حضور کی تھی. دوسری بھی جب فوت ہوئی تو حضور نے فرمایا زوجوا عثمانا, کہ عثمان کی شادی کراؤ. لوگوں سے کہا عثمان کی شادی کراؤ, سرکار فرما رہے ہیں اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی تو اس کی شادی بھی میں عثمان کے ساتھ کر دیتا, اور میں نے اس کی شادی وحی الہی کے مطابق کی تھی. یعنی اللہ کی وحی آئی تو میں نے عثمان سے شادی کی تھی اپنی بیٹی کی, اگر میرے پاس اور بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کی شادی عثمان سے کر دیتا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ متقی پرہیزگار تھے, اور رسول اللہ علیہ السلام حضرت عثمان سے بہت محبت فرماتے ہیں, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام سے بہت محبت فرماتے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. حضرت عثمان کی شہادت کے بعد پھر مسلمان سر جوڑ کر کے بیٹھے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسلمانوں کے امیر المومنین بن گئے, اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پھر دین اسلام کی خدمت کرنے لگ گئے. حضور کریم علیہ السلام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بہت پیار اور بہت محبت, حضرت علی کو بھی حضور سے بہت پیار اور بہت محبت. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا کے بیٹے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم, اور حضور کریم علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کا نکاح جو حضور کی پیاری لاڈی شہزادی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کیا. اگر وقت رہا تو میں آگے اس پر گفتگو کرتا ہوں. ایک حدیث کی طرف ہم آتے ہیں, لیکن یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت علی کی شان میں آئیں اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں نہیں آئیں. تو سنیو بس یہ بات ذہن میں رکھو کہ رسول کے ہر غلام کا مرتبہ اور مقام اپنی جگہ پر ہے. یعنی ہم اس کو بنیاد بنائیں پھر اس پہ گفتگو کرنے لگ جائے, یہ سنیوں کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب میں لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے درمیان بھائی چارہ کرایا. اس کو میں سمجھاتا چلوں گا تاکہ بات آپ کے دل و دماغ میں رہے. حضور جس وقت مدینہ شریف آئے مہاجرین کے ساتھ, یہاں پر انصار تھے, انصار کا مطلب مدد کرنے والے. حضور کریم علیہ السلام نے مہاجرین صحابہ کو بلایا, اور ایک ایسا فعل حضور نے کیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس بوڑھے آسمان نے اپنی زندگی میں ایسا فعل کبھی نہیں دیکھا. وہ بھائی چارگی کی فضا, وہ پیار و محبت کی فضا حضور نے قائم فرمائی کہ اس سے پہلے اس آسمان نے یہ مناظر کبھی نہیں دیکھے ہوں گے. حضور نے کیا کیا؟ اب یہ مہاجرین جو آئے تھے, یہ سب کچھ تقریباً سارے صحابہ جو مہاجر تھے وہیں پر سب کچھ چھوڑ کے آئے تھے. اب یہاں پر آئے تو انصار جو صحابہ کرام تھے مدینہ شریف کے, ان کے پاس پیسہ تھا. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارکہ, ساری دنیا بھی جمع ہو جائے تو میرے آقا کی عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضور کریم علیہ السلام نے عقد موقعات قائم فرمائی. یہ بات ذہن میں رکھنا کہ صحابہ کرام کے لیے مال و دولت یہ ثانوی حیثیت رکھتی تھی, سب سے اہم چیز ان کے لیے یہ تھی کہ بس پیارے مصطفیٰ ہم سے راضی رہے. مال آئے گا چلا جائے گا, مال سے محبت نہیں ہے, پیارے مصطفیٰ سے محبت ہے. اگر یہ راضی ہو گئے تو ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا, اور وہ ہر وقت حضور کو راضی رکھا کرتے تھے. اب حضور نے عقد مواقعات قائم فرمائی. ادھر سے مہاجر صحابی کو بلایا، ادھر سے انصار کو، فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے تم اس کے بھائی ہو، یہ تمہارا بھائی ہے تم اس کے بھائی ہو. اور پھر بھائی بنانے کے بعد شارحین فرماتے ہیں ایک دوسرے کے مال میں برابر کا حصے دار بھی قرار دے دیے. اچھا ادھر دیکھیے، انصار صحابی میں سے کسی نے نہیں کہا ہم کیوں بھائی بنائیں، چلو بھائی تو بنا لیا، ہم مال میں حصے دار کیوں بنائیں؟ یہ تو ہم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، جائز طریقے سے کمایا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کیا فیل کر رہے ہیں کہ آپ ان کو ہمارا حصے دار بنا رہے ہیں؟ کسی نے نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتے تھے جو کچھ ملا ہے انہی کے صدقے سے ملا ہے، اور یہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ اور عطا فرما دے گا. اللہ اکبر، برابر کا حصے دار بنایا. اور ایک اور بات بتاؤں میں اسی کے ضمن میں، کہ بعد وفات ایک دوسرے کا وارث بھی بنایا. یہ سلسلہ چلتا رہا، پھر قرآن کی آیت میں نازل ہوتی رہی، اور پھر ایک حکم یالا حکم جو تھا وہ ایک آیت نازل ہوئی، اور اس حکم کو شارحین فرماتے ہیں کہ منسوخ کر دیا گیا. یہ بڑا شاندار موقع تھا. اس موقع پہ شارحین فرماتے ہیں کہ انصار جتنے صحابی تھے جن کے پاس مال تھا، انہوں نے اپنا آدھا مال خوشی کے ساتھ مہاجر صحابی کو دے دیا. اور میں نے ایک جگہ پر پڑھا بھی کہ کسی انصار صحابی کی اگر دو بیویاں تھیں، انہوں نے اپنے مہاجر بھائی سے کہا یہ میری دو بیویاں ہیں، تم جس کو پسند کرو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور عدت گزارنے کے بعد تم اس سے نکاح کر دینا. یہ دیکھا اپنے پیار و محبت کی فضا. کیا یہ چیز آج کے دور میں سوچی جا سکتی ہے، یہ پیار اور یہ محبت؟ اللہ اکبر، کہ حضور انہیں کتنا اوپر لے کر کے آ گئے تھے کہ ان کے نزدیک اگر سب سے زیادہ اہمیت کی بات تھی تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا تھی. بھائی بھائی بنا دیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کسی کام سے گئے تھے، اس وقت موجود نہیں تھے. واپس آئے تو کچھ لوگوں سے سنا ایسا ہو گیا. فرمایا اچھا، تو میں تو تھا نہیں. تو حضور نے کہا کسی سے کیا، علی گئے ہوئے ہیں اور فلانے جو انصار صحابی ہیں وہ علی کے بھائی ہیں، یا علی ان کا بھائی، ایسا کچھ کہا؟ ایسا کچھ نہیں کہا. اب وہ محبت کے مناظر تھے جو حضرت علی چلے گئے تھے، دیکھے نہیں تھے. سنے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حیران و تنگ ہو گئے. اور پھر جب یہ سنا کہ حضور نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، حضرت علی رونے لگ گئے، اللہ اکبر، ہچکیوں کے ساتھ. اور روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنایا، میرا بھائی کون ہے؟ حضور کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا علی، تو دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے، تو دنیا اور آخرت میں، تو دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے. اور وہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضور نے کہا تھا حضرت فاروق اعظم سے، اے میرے بھائی، جب عمرے کے لیے جا رہے تھے تو تم اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا. اور یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ علی، تو دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کا بھائی ہے. حضور کی پرورش حضرت علی کے گھر میں ہوئی تھی، اور حضرت علی کی پرورش حضور کے گھر میں ہوئی تھی. حضور کی گود میں پلے تھے گویا علی، حضور کے ساتھ لیٹے تھے علی، حضور کی ادائیں علی نے دیکھی تھی، حضور نے علی کو کبھی تنا نہیں چھوڑا تھا. تو اس موقع پر جب یہ بات کی تو فرمایا علی، تم دنیا اور آخرت میں مجھ مصطفیٰ کے بھائی ہو. پھر ساری کتابیں آپ کھنگال لیں، حضرت علی نے کبھی بھی حضور کو بھائی کہہ کے نہیں پکارا، جب بھی پکارا یا رسول اللہ کہہ کے پکارا، یا حبیب اللہ کہہ کے پکارا. تو معلوم یہ ہوا کہ جو ادب والے لوگ ہوتے ہیں وہ ادب کی دولت کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. ہم حضرت علی کے ماننے والے ہیں تو ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے آقا کو پیارے ناموں سے پکاریں، اچھے ناموں سے پکاریں، اور جب آقا کا نام لکھیں تو درود پورا لکھیں، صرف سواد لکھ کر اوپر اپنی جان نہیں چھڑا لیں، پورا لکھیں. ادب کا تقاضا جو ہے ہم سے یہ کہتا ہے. دوسری حدیث، حضرت ام سلمہ فرماتی ہے حضور نے فرمایا، یہ مشکات میں ہے، منافق حضرت علی سے محبت نہیں کرتا اور مسلمان حضرت علی سے نفرت نہیں کرتا. منافق جو ہوگا وہ کبھی حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا اور مسلمان جو ہوگا وہ کبھی حضرت علی سے نفرت نہیں کرے گا. دوسری حدیث یہ بھی مشکات میں ہے, حضرت علی فرماتے مجھ سے خود حضور نے فرمایا کہ حضور نے مجھ سے عہد لیا, عہد فرمایا کہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن اور مجھ سے نفرت نہیں کرے گا مگر منافق. بات وہی ہے کہ مسلمان حضرت علی سے نفرت نہیں کرے گا اور منافق حضرت علی سے کبھی محبت نہیں کرے گا. شارحین فرماتے ہیں ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھ کے کہ پتا چلا کہ حضرت علی ایمان کی کسوٹی ہے, ایمان کا پختہ ہے. اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں تو دیکھے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہے یا نہیں. علی کی محبت ہے تو سمجھے ایمان ہے, اور علی کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب علی کی محبت سب سے زیادہ شیعوں کے دل میں ہے, وہ علی سے محبت کرتے ہیں, علی کی محبت میں پیٹتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ابھی آپ نے کہا جس کے دل میں علی کی محبت ہے تو ایمان ہے, علی کی محبت نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. یہ جملے بھی ساتھ ہی میرے ذہن میں رکھو, علی کی محبت اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک علی کے دوستوں کی محبت دل میں نہ ہو. حضرت ابو بکر صدیق کی محبت, فاروق اعظم کی محبت, عثمان غنی کی محبت, امیر معاویہ کی محبت, حضرت عائشہ صدیقہ کی محبت, اور میں تو کہتا ہوں کہ پہلے ان کی محبت دل میں آتی ہے پھر علی کی محبت. جب دیکھتی ہے کہ ان کی محبت دل میں ہے پھر خود بخود علی کی محبت بھی اس دل میں آ جاتی. تو محبت میں پیٹنا, لو لہان کرنا ماتم میں, یہ محبت کی دلیل نہیں ہے. تو یہ بات آپ دماغ میں رکھیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ ایمان کی کسوٹی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں مجھ سے حضور نے کہا انا دار الحکمت و علی بابوہا, میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا مدینہ العلم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. شارحین فرماتے ہیں مطلب دونوں کا یہ ہے کہ جس کو جو چیز ملتی ہے دروازے سے ملتی ہے, ایسے ہی مجھ مصطفیٰ کے علم سے اگر کوئی لینا چاہے ملے گا مگر علی کے دروازے سے ملے گا. ملے گا ضرور مگر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے سے ملے گا. حضور نے حضرت انس فرماتے ہیں, یہ بھی مشکات کی حدیث ہے, کہ حضور علیہ السلام کے پاس ایک پرندہ تھا. حضور اس پرندے کو تناول فرما رہے تھے, کھا رہے تھے, تو حضور نے دعا کی اے میرے اللہ میرے پاس تو ایسے شخص کو لا جو ساری مخلوق میں تجھے پسند ہو. اور سے سنیے گا, میرے پاس تو ایسے شخص کو لا جو ساری مخلوق میں تجھے پسند ہو, جو میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے, یہ چڑیا کھائے. بعض نے کہا پرندہ, وہ چڑیا تھی, اور بعض نے کہا پرندہ, اس پہ بہت گفتگو ہے. جو میرے ساتھ یہ پرندہ کھائے. حضور نے دعا ختم کی تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے سامنے تشریف لے آئے اور حضور کے ساتھ بیٹھے, اور پرندہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو ہے وہ نوش فرمایا. اب اس حدیث کو بنیاد بنا کر لوگوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت علی ہی خدا کے محبوب ہیں اور کوئی خدا کا محبوب نہیں, کوئی خدا کا پسندیدہ نہیں. کہ حضور نے دیکھو دعا کی اے اللہ تو میرے پاس ایسے کو لا جو ساری مخلوق سے تجھے پسند. تو اللہ کو سب سے زیادہ پسند علی تھے, تو اللہ نے علی کو حضور کی خدمت میں بھیج دیا. علی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں, کوئی اور نہیں ہے. میں کہتا ہوں پھر تو یہ بات خود تمہارے گلے پڑ جائے گی, پھر حضرت فاطمہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر حضرات حسنین کریمین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اللہ کو پسند نہیں؟ صرف علی ہی اللہ کو پسند ہے؟ تو شارحین فرماتے ہیں دیکھو محبت کئی طریقے کی ہوتی ہے. بیوی سے محبت اور قسم کی ہوتی ہے، اولاد سے محبت اور قسم کی ہوتی ہے، داماد سے محبت اور قسم کی ہوتی ہے، دوستوں سے محبت اور قسم کی ہوتی ہے. یہ الگ الگ سب سے محبت کا انداز ہوتا ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سارے محبوب ہیں، سارے صحابہ حضور کے محبوب ہیں، اور حضور کے سارے اہل بیت، سارے گھر والے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہیں. تو شارحین فرماتے ہیں ایک قسم کی محبت میں حضرت علی سب سے زیادہ حضور کو محبوب ہیں، اور دوسرے قسموں کی محبت میں ابو بکر صدیق، حضرت عثمان غنی، حضرت امیر معاویہ، یہ حضور کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. تو وہ جو حدیثیں میں نے بیان کی ان کی فضائل میں وہ اپنی جگہ پر حق ہیں، اور یہ حدیث بھی اپنی جگہ پر جو ہے وہ حق ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں حضور نے طائف کے دن حضرت علی کو بلایا اور ان سے سرگوشی کی، کان میں کچھ بات کی، اور وہ بات طویل ہو گئی. حضور ان کے کان میں کچھ کہہ رہے تھے. لوگوں نے کہا کہ حضور کی سرگوشی اپنے چچا زاد سے بہت زیادہ بڑھ گئی، بہت دراز ہو گئی. حضور نے فرمایا میں نے ان سے سرگوشی نہیں کی، لیکن اللہ نے ان سے سرگوشی کی ہے. حضور نے یہاں پر یہ جو ہے وہ الفاظ استعمال فرمائے. شارحین فرماتے ہیں کہ فتح طائف کے دن حضور نے حضرت علی سے بہت طویل سرگوشی کی تھی. اس موقع پہ لوگوں نے یہ کہا تھا، اور حضور کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالی نے سرگوشی فرمائی ہے، میں نے نہیں بلکہ اللہ نے فرمائی ہے، فرماتے اس کا مطلب یہ ہے، یعنی مجھے سرکار فرمانا چاہتے ہیں اللہ نے حضرت علی سے سرگوشی کرنے اور راز بتانے کا حکم دیا تھا، تو میں نے اللہ کے حکم سے یہ عمل کیا ہے. میری سرگوشی حقیقت میں اللہ کی سرگوشی ہے، کیونکہ میں فنا فی اللہ ہوں، میرا ہر کام گویا رب کی طرف سے ہے اور اسی کی طرف منسوب ہوتا ہے. حضور نے جس وقت مٹی مٹھی میں لے کے پھینکی تھی، پھینکی تو حضور نے تھی، مگر قرآن فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، پیارے پھینکی تو تو نے تھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن پیارے ہاتھ تو تیرے تھے لیکن پھینکی تیرے رب نے تھی. تو حضور کریم علیہ السلام کا ہر فعل جو ہے وہ چونکہ فنا فی اللہ ہے، اس لیے وہ رب کی طرف حضور کریم علیہ السلام کی یہ آفعال جو ہیں وہ منسوب ہوتے ہیں، سرگوشی کرنا اور حضور کا وہاں پر جو ہے وہ مٹی پھینکنا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا تم میں حضرت عیسیٰ کی مثال ہے کہ جن سے یہودیوں نے بغض رکھا، حتیٰ کہ ان کی والدہ پہ تہمت لگائی، اور ان سے عیسائیوں نے محبت کی حتیٰ کہ انہیں اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہیں تھا. پھر فرمایا کہ میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے، ایک محبت میں افراط کرنے والے، یعنی مجھے ان صفات سے بڑھا کر مجھے ان صفات سے بڑھائیں گے جو مجھ میں نہیں ہے، اور دوسرا بغض کرنے والے کہ جن کا بغض اس وقت ابھارے گا کہ وہ مجھ پہ بہتان لگائیں گے. اور واقعتاً جیسا حضور نے فرمایا ویسا ہی ہوا. خارجیوں نے حضرت علی سے بہت زیادہ نفرت کی، اور رافضیوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جو ہے وہ بہت زیادہ محبت کی، اتنی محبت کی اتنی محبت کی کہ اس درجے میں پہنچا دیا جو ان کا نہیں ہے. بلکہ بعض جو رافضی ہیں یہ شیعہ، یہ حضرت علی کو حضور سے افضل کہنے لگ گئے، اور بعض شیعہ ایسے ہیں جو حضرت علی کو معاذ اللہ خدا بھی کہتے ہیں. چنانچہ ایک جگہ پر ایک شیعہ کہتا ہے علی کو مصطفیٰ سے تو افضل کہہ نہیں سکتا، مگر اپنے سے بہتر دیکھ کر داماد کرتے ہیں. یعنی بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ حضرت علی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں. اسی طرح شیعوں کے اندر ایک فرقہ ہے نصیری، وہ نصیری فرقے والے لوگ حضرت علی کو خدا کہتے ہیں، اور وہ نصیری فرقے کا بانی کہتا ہے دکھا دو یا علی جلوہ، دکھا دو یا علی جلوہ، نصیری کے خدا تم ہو، یہ آنکھیں طالب دیدار ہیں، حاجت روا تم ہو، لوگ بے وجہ نصیری کو برا کہتے ہیں، کچھ تو دیکھا ہے میں نے، کچھ تو دیکھا ہے علی میں جو ان کو خدا کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو یہ فرقہ ایسا ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو جو ہے وہ خدا کہتا ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا انشاءاللہ بیڑا پار ہے، ہمارے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کا دامن ہے، اور جیسا کہ شریعت کہتی ہے ہم اسی کے مطابق چلتے ہیں کہ جیسا اللہ اور اس کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے. ایک آخری بات میں بیان کرتا ہوں، ایک دو باتیں اور جو بڑی اہمیت والی ہے. حضرت برہ ابن عازب اور حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ السلام قم تالاب پہ اترے، یہ غور سے سننے والی بات ہے جتنے نوجوان ہیں، قم تالاب پہ اترے تو حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، کیا تم نہیں جانتے میں مومنوں سے ان کی جان سے زیادہ قریب ہوں؟ سب نے کہا جی ہاں، حضور ہاتھ پکڑے ہوئے تھے حضرت علی کا. کیا تم نہیں جانتے کہ میں ہر مسلمان کا والی ہوں اس کی جان سے زیادہ؟ سب نے کہا جی ہاں. پھر حضور نے کہا، من کنت مولا فعلی جن مولا، جس کا میں مولا اس کے حضرت علی مولا. الہی جو ان سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی اس کا دشمن رہے، جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو علی کا دشمن رہے تو اس کا دشمن رہے. اس کے بعد حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ تم نے صبح سویرا اس طرح پایا کہ اے علی، آپ ہر مومن عورت اور مرد کے مولا ہیں. یہ آپ بار بار سن رہے ہوں گے محرم میں، وہ جتنے مزاحیہ شو چل رہے ہیں کٹملوں کے، ایک سے کارٹون بیٹھا ہوا اور عجیب و غریب حرکتیں، کبھی ہاتھ ادھر مارنا کبھی ادھر مارنا، اس میں آپ یہ باتیں سن رہے ہوں گے زیاد، من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا فعلی مولا. غدیر قم کے موقع پر حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی. آئیے ذرا اہل سنت کیا کہتے ہیں اس کو ذرا سماعت کر لیں. شارحین فرماتے ہیں غدیر کے معنی ہے تالاب، قم یہ ایک جگہ کا نام ہے، مولا کے بہت سارے معنی ہیں، مولا کے ایک معنی دوست ہیں، مددگار ہیں، آزاد شدہ غلام ہیں، آزاد کرنے والا مولا ہے. یہاں سنی شارحین فرماتے ہیں کہ یہاں مولا بامانے مددگار اور دوست کے ہے. من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں دوست اس کے علی دوست، جس کا میں مددگار اس کے علی مددگار. کیونکہ حضرت علی مسلمانوں کے مددگار بھی ہیں دوست بھی ہیں، اسی لیے حضرت علی کو ہم مشکل کشا اور مولا علی کہتے ہیں کہ حضرت علی مسلمانوں کے جو ہے وہ دوست ہیں اور مددگار ہیں. شارحین فرماتے ہیں کہ مولا کے معنی خلیفہ کے نہیں ہیں. من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا، مولا کے معنی خلیفہ کے نہیں ہیں. کیونکہ شیعہ حضرات اسی حدیث شریف سے آپ کو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں، جتنے شیعہ ہیں اسی حدیث، تو فرماتے مولا کے معنی خلیفہ کے نہیں ہیں. اگر مولا کے معنی خلیفہ کے ہوں، کوئی سامنے آپ کی یہ حدیث رکھے، دیکھو مولا کے معنی خلیفہ کے، حضور نے خود فرما دیا، تو شارحین فرماتے اگر مولا کے معنی خلیفہ کے ہوں تو سوال یہ ہے کہ پھر حضور کس کے خلیفہ ہیں؟ من کنت مولا او فعلی جن مولا، جس کا میں مولا اس کے علی مولا. اگر مولا کے معنی خلیفہ کے ہے تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کس کے خلیفہ ہے؟ شارحین فرماتے یہ جواب دو. فرماتے اگر مولا کے معنی خلیفہ کے ہیں تو قرآن میں اللہ کو بھی مولا فرمایا گیا، جبریل کو بھی مولا فرمایا گیا، اللہ بھی مولا ہے اور جبریل بھی مولا ہیں. اس کے بعد فرماتے اگر مولا کے معنی خلیفہ کے ہوتے تو حضرت علی کبھی بھی کسی کو خلیفہ نہیں بننے دیتے، ان کے سامنے حضور کا یہ ارشاد رکھ دیتے. دیکھو حضور نے اتنے سارے لوگ گواہ ہے اس وقت فرمایا تھا، من کنت مولا فعلی مولا. تو شارحین فرماتے ہیں اہل سنت کے کہ ماننا پڑے گا حضرت علی کی نظر میں بھی یہاں پر مولا کے معنی خلیفہ کے نہیں ہیں. معلوم ہوا کہ علی کا دوست خدا کا دوست، علی کا دوست خدا کا دوست ہے، اور ان کا دشمن جو ہے وہ خدا کا دشمن ہے. اللہ اکبر. تو یہ بات ذہن میں رہ کے یہ اس کو دلیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو سرکار نے علی کو خلیفہ بنایا، ان لوگوں نے جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور اپنے آپ کو یہ خلیفہ کہنے لگ گئے. ایک طرف حضرت علی کو شیر خدا کہتے ہیں اور دوسری طرف حضرت علی کو اتنا کمزور کر دیا کہ حضرت علی خلیفہ بنے ہو اور کوئی آ کر کے ان کی مسند پہ بیٹھ جائے، حضرت علی اتنے کمزور تھے. تو یاد رکھو مسلمانوں، یہ سب عوام کو دھوکہ دینے والی باتیں ہیں، حقیقت کا حصے جو ہے وہ کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اور حدیث سن لیجئے، ایک دو حدیثیں. حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر اور عمر نے، یہ بڑی شاندار بات آ گئی اور بہت ساری بات میرے دماغ میں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں ان میں کی ایک دو. حضرت بریدہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر اور عمر نے حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام دیا حضور کے لیے، حضور کی بارگاہ. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میں حضرت فاطمہ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضور نے منع فرمایا. پھر فاروق اعظم نے کہا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، حضور نے منع فرمایا کہ ابھی وہ چھوٹی ہیں. پھر حضرت علی نے پیغام نکاح دیا تو سرکار نے ان کا نکاح فاطمہ سے کر دیا. شارحین فرماتے ہیں جب ابو بکر و عمر کو منع فرمایا تو اس وقت حضرت فاطمہ کے نکاح سے متعلق وحی نہیں آئی تھی. جب حضرت علی سے نکاح فرمایا تو آپ نے فرمایا مجھے میرے اللہ نے یہی حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں. مجھے آپ دیکھیے اللہ کتنی محبت فرماتا ہے، ان کے نکاح کے فیصلے اللہ فرماتا ہے. مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح ان سے کر دوں. اور سنیے، وہ مجھے میں نے مورخین کو پڑھا ہے، مورخین کہتے ہیں حضرت علی کو حضرت فاطمہ سے نکاح کے لیے تیار کرنے والے حضرت ابو بکر تھے اور عمر فاروق تھے. علی آپ کو شادی کرنی ہے تو فاطمہ سے کریں، حضور کی بیٹی سے کریں. اور سنیے آپ، یہ کہتے ہیں نا ان میں لڑائیاں تھی، نفرتیں تھیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نکاح کے گواہ، گواہوں کے اندر مورخین کہتے ہیں ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، یہ نکاح کے گواہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے. اللہ اکبر. ان میں محبتیں تھے، ان میں پیار تھا، اور ماذا اللہ انہوں نے کیا طوفان کھڑا کر دیا کہ وہ تو ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے. تو وہ ساری باتیں بالکل لغو ہے، اس کا جو ہے وہ شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک آخری بات میں بیان کر دیتا ہوں، بڑی شاندار بات ہے، مشکات کی حدیث ہے. حضرت علی فرماتے ہیں میں بیمار تھا، حضور میرے پاس تشریف لائے، میں کہہ رہا تھا، آپ ذرا الفاظ پہ غور کیجئے، الہی اگر میری موت آ گئی ہے تو مجھے چین دے، اگر ابھی دیر ہے تو مجھے صحت دے، اگر امتحان ہے تو مجھے صبر دے. اللہ، وہ بات آنا مدینۃ العلم والی جن بابوہا، یہ وہی بات ہے، بڑی شاندار الفاظ ہے یہ. اگر میری موت آ گئی ہے تو مجھے چین دے، اگر دیر ہے تو مجھے صحت دے، اگر امتحان ہے تو مجھے صبر دے. حضور نے یہ باتیں سنی، فرمایا دوبارہ کہو تم نے کیا کہا. حضرت علی نے دوبارہ بات کہی کہ اگر میری موت آ گئی ہے تو چین دے، دیر ہے تو صحت دے، امتحان ہے تو صبر دے. سرکار نے حضرت علی کو اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری، ٹھوکر سرکار نے، اور دعا کی الہی علی کو عافیت دے، الہی علی کو شفا دے. تو حضرت علی فرماتے ہیں واللہ اس ٹھوکر کا لگنا تھا پھر مجھے وہ بیماری کبھی نہیں ہوئی، پھر مجھے وہ بیماری کبھی نہیں ہوئی، اس ٹھوکر کا لگنا تھا. صوفیہ کی دنیا میں جب آپ جائیں گے اور جب آپ باتیں پڑھیں گے تو بے شمار اللہ کے ولی ایسے ہی گزرے کہ مریض آیا تو انہوں نے مریض کو ٹھوکر ماری، بظاہر مریض تو ہکا بکا رہ گیا ہوگا کہ یہ ٹھوکر کیوں ماری، حقیقت میں وہ اسی حدیث پہ عمل کر رہے تھے کہ حضور سے ان کا تعلق ہے، حضور نے ٹھوکر ماری تو ان کو شفا ہو گئی، اور یہ ٹھوکر مارتے ہیں تو مریضوں کو شفا ہوتی ہے. ایک جگہ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں، دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے مائے فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں. فرماتے دل کو فکر ہے جو سوچتا ہے کہ حضور مردے کیسے زندہ کرتے ہیں، مردے کیسے جلاتے ہیں. بندہ مر گیا، روح نکل گئی، اب دوبارہ مردہ زندہ ہو جائے، حضور مردے کیسے جلاتے ہیں، مردے کو کیسے زندہ. یہ دل فکر میں ہے کہ حضور مردے کیسے زندہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں بڑی شاندار بات، فرماتے دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور. دل یہ سوال کر رہا ہے، دل یہ پوچھ رہا ہے، دل اس فکر میں ہے کہ حضور کس طرح مردے زندہ کرتے ہیں. تو کہتے ہیں اے مائے فدا، میرے آقا میں آپ پر فدا، میں آپ پر قربان، اے میں فدا لگا کے اس ٹھوکر، لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں. میرے آقا آ جائیے، احمد رضا کے دل پہ ایک ٹھوکر لگا دیجئے، دل بھی زندہ ہو جائے گا، میرا کام بھی ہو جائے گا، اس کو پتا بھی چل جائے. دل کو ہے فکر کس طرح مردے جلاتے ہیں حضور، اے میں فدا لگا کے ایک ٹھوکر اسے بتا کے یوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب